جانور تو اللہ کے نام پہ ذبح کیا لیکن نام رکھا ہوا تھا کہ یہ بکرا غوث کا ہے، یہ جانور فلاں بزرگ کا ہے، تو وہ حرام ہو گیا۔ بسم اللہ پڑھنے سے وہ حلال نہیں ہوتا۔ یہ ہے تفسیر اس آیت کے اس ٹکڑے کی۔ وما احل به لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پہ مشہور اور موسوم اور معروف کی ہوئی ہر چیز حرام ہے۔ محرم کے دنوں میں سبیل جو حسین کے نام پہ لگتی ہے، اس کا پانی پینا، شربت پینا، یہ بھی حرام، اس لیے کہ غیر اللہ کا نام اس پہ پڑ گیا۔ دسویں محرم کی شب کو جو حلیم یا جو کھانے پکتے ہیں، وہ بھی حرام، اس لیے کہ غیر اللہ کے نام پہ پکتے ہیں۔ وما احل به لغیر اللہ، غیر اللہ کا نام اگر رکھ دیا آپ نے تو وہ حرام ہو گئی۔ اور اسی طریقے پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں ایک اور حرام چیز کا ذکر ہے، وہ ہے سود۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے خرید و فروخت اور تجارت کو حلال کیا اور ربا یعنی سود کو حرام کیا، تو سود بھی حرام ہو گیا۔ اور اسی طریقے پہ وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں ان پہ جنت حرام ہے۔ اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں پہ جنت حرام ہے جو شرک کرتے ہیں۔ اور حرام کاموں میں یہ بھی حرام ہے کہ احرام کی حالت میں شکار کھیلیں۔ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، احرام کی حالت میں شکار وغیرہ کھیلنا یہ تم لوگوں کے لیے حرام ہے۔ اس کا ذکر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 96 میں ہے۔ اسی طریقے سے وہ زانی اور وہ زانیہ جس نے یہ جرم کیا ہو اور اس کے بعد توبہ نہ کی ہو، تو اس قسم کے عادی مجرموں سے نکاح کرنا یہ بھی حرام ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا کہ زانی عورت، زانیہ عورت اور زانی مرد، ان سے نکاح کرنا پاک یعنی پاک دامن مردوں اور پاک دامن عورتوں کے لیے حرام ہے۔ وہ جو بدکاریاں کرتے ہیں ان سے نکاح کرنا حرام ہے، الا یہ کہ وہ اپنے ان گناہوں سے توبہ کر لیں۔ اور اسی طریقے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 23 میں، جو کہ چوتھے ستارے کی سب سے آخری آیت ہے، اس میں اللہ تعالی نے حسب نسب کے لحاظ سے 13 ان خواتین کا بیان کیا ہے جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت الى آخر الآیہ۔ اس پوری آیت میں 13 ان رشتوں کا بیان ہے جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، جن میں ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ 13 وہ رشتے ہیں اس آیت میں ان کو بیان کیا گیا جو کہ حرام ہیں۔ اسی طرح حرام کی ہوئی چیزوں میں وہ جانور بھی حرام ہے جو غیر اللہ کے آستانوں پہ ذبح کیا جاتا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، جہاں بت رکھے ہوئے ہوں اور جہاں مزار ہو، جہاں آستانے ہوں، خانقاہیں ہوں، جہاں غیر اللہ کے نام کی دہائیاں دی جاتی ہوں، چڑھاوے چڑھتے ہوں، ایسی جگہوں پہ جانوروں کا ذبح کرنا حرام ہے۔ اس پہ، اس جانور پہ ذبح کرتے ہوئے اگر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو گے تب بھی حرام ہوگا۔ وما ذبح علی النصب، آستانوں پہ ذبح کیے گئے جانور حرام ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے گزشتہ ہفتے درس میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا جو کہ ابو داؤد میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عقر فی الاسلام، لا عقر فی الاسلام، اسلام میں عقر نہیں ہے۔ عبد الرزاق رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کانوا یعقرون عند القبر بقرۃ او شاۃ، قبر کے پاس یا کسی مزار کے پاس گائے یا کسی اور جانور کو ذبح کرنا، اس کو کہتے ہیں عقر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں عقر نہیں ہے۔ جو شخص کسی مزار یا کسی قبر یا کسی آستانے یا کسی ایسی متبرک جگہ کسی جانور کو ذبح کرتا ہے تو وہ حرام ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں بتایا حرام ہے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول میں بتایا جو کہ ابو داؤد میں ہے کہ لا عقر فی الاسلام, قبروں اور مزاروں کے پاس جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں یہ سارے کے سارے حرام ہیں. حرام چیزوں میں یہ ارشاد بھی ہمیں ملتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا, وہ چیزیں جو حرام کی گئیں. متفق علیہ حدیث میں فرمایا کہ کل مسکر حرام, ہر نشے والی چیز حرام ہے. اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ جس چیز سے تھوڑا نشہ ملتا ہو تب بھی حرام, زیادہ نشہ ملتا ہو تب بھی حرام. کل مسکر حرام, ہر نشے والی چیز حرام ہے. تو نشہ جس سے آتا ہو ہر چیز اس حدیث کی روشنی میں وہ بھی حرام ہے. تو یہ وہ اشیاء تھیں جن کو قرآن کی آیات میں اور احادیث میں بیان کیا گیا کہ فلا فلا چیزیں حرام ہیں. تو تمام حرام کی ہوئی چیزوں کو تو ہم نے بیان نہیں کیا, لیکن جو اہم چیزیں تھیں ان کو ہم نے چن کے آپ کے سامنے رکھا کہ فلا فلا عمل انسان کا یہ غلط ہے, اور قرآن و حدیث کی روشنی میں فلا فلا قسم کے عمل کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ عمل حرام ہے. ثوبان رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں, اور اس کو امام البیہقی نے بیان کیا ہے, اور یہ حدیث صحیح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بَيْضَاءَ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا. ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بعض ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے, بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر ان کی نیکیاں ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام نیکیوں کو ضائع کر دے گا. اما انہم اخوانکم, یہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے, ومن جلدتکم, اور تمہاری ہی امت اور تمہاری ہی برادری کے ہوں گے. ویأخذون من اللیل کما تأخذون, اور یہ راتوں کو اٹھ کے عبادت کرنے والوں میں سے ہوں گے, قیام اللیل کرنے والے ہوں گے, تہجد گزار ہوں گے. لیکن کون سا وہ جرم تھا جس کی بنا پہ پہاڑوں کے برابر کی نیکیاں ساری ضائع ہو گئیں؟ ارشاد فرمایا ولکنہم قوم اذا خلوا بمحارم اللہ انتهکوها, جب یہ لوگ تنہائی میں اور خلوت میں ہوتے تھے تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے تھے, یعنی حرام کام کرتے تھے, قبیلہ گناہ کرتے تھے. ظاہری طور پہ تو بہت نیک اور تہجد گزار تھے, لیکن جب موقع ملتا تھا تو تنہائی اور خلوت میں قبیلہ گناہ بھی کرنے سے باز نہیں آتے تھے, اس لیے ان کو یہ سزا دی. تو اس حدیث میں جو کہ امام الترمذی نے نقل کی تھی, اس میں پہلی بات یہ تھی کہ اتق المحارم تکن احمد الناس, حرام کاموں سے قبیلہ گناہوں سے بچو, اگر صحیح معلوم ہے یا عبادت گزار بننے بننا چاہتے ہو. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا تھا کہ وَرُبَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ, اللہ نے جو کچھ تمہارے لیے لکھا اس پہ راضی ہو جاؤ, اور اس سے تمہارے دل کو اللہ تعالیٰ مینا سے کر دیں گے. تو امام ابن ماجہ نے اپنے کتاب الزہد میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد نقل کیا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ هُدِيَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَرُزِقَ الْكَفَافَ وَقَنَعَ بِهِ, وہ آدمی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا, فلاح و کامیابی اس نے پالی جس کو ہدایت سے اللہ نے نوازا, اور جس کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا اس پہ اس نے قناعت کی. قناعت بڑی دولت ہے, اس سے بڑی دولت اور نہیں ہے. اور امام الترمذی اور امام ابن ماجہ دونوں نے اپنی اپنی کتب میں اس حدیث کو نقل کیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من اصبح منکم معافا فی جسدی آمنا فی سربی عنده قوت یوم فکأنما حیزت له الدنیا. من اصبح منکم معافا فی جسدی, تم میں سے جس آدمی کا جسم صحیح ہو, تندرست و توانا ہو, جسم میں کوئی بیماری تکلیف نہ ہو, آمنا فی سربی, اور اپنے گھر میں وہ امن اور سکون سے رہتا ہو, دوسری نعمت. تیسری نعمت یہ کہ عندہ قوت یوم, اس کے پاس ایک دن کا کھانا پینا ہو. تین نعمتیں ہیں. پہلی تو یہ کہ معافن فی جسدی, جسم آپ کا بدن بالکل ٹھیک ہے, الحمدللہ تندرست توانا ہے, آپ صحت اور عافیت سے ہیں, یہ بڑی نعمت ہے. اور دوسری بڑی نعمت آمنا فی سربی, اپنے گھر میں امن و امان سکون سے آپ رہ رہے ہیں. اور تیسری یہ کہ عندہ قوت یوم, ایک دن کا کھانا آپ کے پاس ہے. اگر تم میں سے کسی آدمی کو یہ تین نعمتیں ملی ہوئی ہوں, فکأنما حیزت له الدنیا, تو وہ یہ جان لے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اس کو مل گئیں. اب کون ہے جس کے پاس ایک دن کا کھانا نہیں ہے اور جسم میں تندرستی اور گھر میں امن اور سکون, یہ اس سے بڑی نعمت دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. جسموں اپنے جسموں کو آرام اور عافیت سے دیکھنے والوں, اسپتالوں میں جا کے دیکھو, وہ لوگ جن کے جسم بیمار ہیں اور جن کے جسم اس قابل نہیں رہے کہ وہ چل پھر سکیں, حرکت کر سکیں, اور ان لوگوں کو دیکھو کہ جن کے ہاں سکون نہیں ہے, کشمیر ہے, فلسطین ہے, بوسنہ ہو سکے اور سومال ہے, تمہارے پاس ایک دن کا کھانا چھوڑ کے سو دن کا کھانا موجود ہے. لیکن وہ لوگ کہ جو بھوک سے مر رہے ہیں, تم نے جو مستقبل کے کئی سال کا اپنے لیے حساب کتاب صحیح رکھا ہے, لیکن تمہارے ہی ایسے بھائی بھی ہیں ان کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہے, پھر بھی تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. فکأنما حیزت له الدنیا, قناعت ہے یہ کہ انسان شکر کرے, اللہ کا شکر کرے کہ الحمدللہ دنیا کی ساری نعمتیں میرے پاس موجود ہیں, یہ ہے قناعت. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ احسن الی جارک فکن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسک, جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو, اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو یہ وہ حدیث تھی جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پانچ چیزیں سکھائی. سب سے آخر میں ارشاد فرمایا ولا تکثر الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب, ہنسنے کھیلنے سے زیادہ ہنسنے سے پرہیز کرو بچو, اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مر جاتا ہے. ہنسی مذاق سے متعلق ہماری بات چلی تھی, اس لیے حدیث میں نے بیان کی جو کہ طویل ہو گئی, اور اصل مقصد اس حدیث کو بیان کرنے کا یہ تھا کہ جو آخری ٹکڑا ہے اس میں ہمارے لیے اہم درس ہے کہ زیادہ ہنسی کھیل, ہنسی مذاق اور ہنسنے سے دل مر جاتا ہے. آیت کا یا حدیث کا اثر نہیں ہوتا, جب دل مر جائے اس پہ نہ قرآن کی آیت کا اثر ہوتا ہے نہ کسی حدیث کا اثر ہوتا ہے. اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ زیادہ ہنسنے سے پرہیز کرو, ہنسی مذاق سے بچو, ہنسی کھیل, ہنسی مذاق, زیادہ ہنسنا, اس سے انسان کا دل مر جاتا ہے. اور جیسا کہ سورہ احزاب میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تم لوگوں کے لیے ہر عمل میں جو ہستی نمونے کے طور پہ تمہارے سامنے رہنی چاہیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہم اس زاویے سے مطالعہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات تھے یا آپ کے جو اعمال یا افعال تھے ان میں خاص طور پہ کیا یہ چیز بھی ہمیں کہیں نظر آتی اور ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسی مذاق کیا کرتے تھے؟ امام الترمذی نے شمائل ترمذی کے نام سے ایک مخصوص کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک اور آپ کی صورت مبارکہ کا تصویری خاکہ پیش کیا ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے یہ روایات بعد میں آنے والوں تک پہنچائی ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پایا، آپ کی شکل مبارک کیا تھی، آپ کے معمولات کیا تھے، آپ کا کھانا کیا تھا، آپ کا پینا کیا تھا، کون کون سی چیزیں آپ کو پسند تھیں، اور اسی سلسلے میں انہوں نے ایک مخصوص باب باندھا ہے، باب فی مزاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے اور بعض ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین سے مذاق کیا ہے، جو کہ ظاہر ہے ہمارے لیے اس میں اسوہ اور نمونہ ہے. مثلا ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ قالت بناتی، یہ انہوں نے کچھ اپنے لیے گڑیاں بنائی ہوئی تھی اور ان گڑیوں کے بالکل بیچ میں انہوں نے ایک گھوڑا بنایا ہوا تھا جس کے کپڑے کے دو پر بھی انہوں نے بنائے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے، وَرَأَ بَيْنَهُنَّ فَرَسًا، تو آپ نے دیکھا کہ کئی گڑیاں ہیں اور ان کے بالکل بیچ میں ایک گھوڑا ہے، وَلَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رُقَاعَ، اور اس کے دو پر بھی کپڑے کے بنے ہوئے لگے ہیں. فقال ما هذا الذي ارى وصفهن، انہوں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ یہ گڑیاں تو میری سمجھ میں آتی ہیں، لیکن ان گڑیوں کے بالکل بیچ میں جو یہ گھوڑا ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ تو قالت فرس، تو آپ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ یہ گھوڑا ہے. قالت وما هذا الذي عليه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے اوپر کیا ہے؟ قالت جناحان، انہوں نے عرض کیا کہ اس کے دو پر ہیں. قال فرس له جناحان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت کے اظہار میں پوچھا، حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کہ فرس له جناحان، گھوڑے کے کبھی دو پر بھی ہوئے ہیں؟ قالت اما سمعت ان لسلیمان خیلا لها اجنحة، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا جو گھوڑا تھا اس کے دو پر بھی تھے؟ تو وہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ جملہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس جملے کو سن کے ہنس دیے. تو اس حدیث میں جس کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں نقل کیا، اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے، اس سے اس خوش طبعی کا ثبوت ہمیں ملتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات کے درمیان ہوا کرتا تھا عمومی طور پہ، اور خصوصی طور پہ آپ اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان ہوا کرتا تھا. اور احادیث میں کئی اور احادیث بھی ایسی موجود ہیں، اور سیرت کی کتب میں کئی ایسے واقعات بھی صحیح سند کے ساتھ وارد ہوئے ہیں جن میں یہ چیز ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے. صحابہ میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ یہ معروف ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، اور انہوں نے 10 سال سے زیادہ عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے. تو ان انس رضی اللہ عنہ کے ایک چھوٹے بھائی تھے جن کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا. تو یہ جو انس سے چھوٹے بھائی تھے ان کی ایک چڑیا تھی جس چڑیا سے یہ کھیلا کرتے تھے، اور اس کا نام نغیر تھا. تو کچھ عرصے بعد اس چڑیا کا انتقال ہو گیا، یعنی وہ چڑیا مر گئی، اور اپنی اس چڑیا کے مرنے پہ انس رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی بہت رنجیدہ تھے اور اداس تھے، جیسا کہ عموماً کسی بچے یا بچی کا کھلونا ٹوٹ جائے یا گم ہو جائے تو اسے بہت تکلیف ہوتی ہے. کہ جن بچوں میں جانور پالے ہوئے ہوتے ہیں ان کے گم ہو جانے پہ یا ان کے مرنے پہ انہیں بہت دکھ ہوتا ہے. تو انس رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی کو بھی بہت تکلیف ہوئی اور بہت رنجیدہ اور اداس تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر. ان کو ابا عمیر کی کنیت کے ان الفاظ سے یاد کرنے کا مقصد اور اس چڑیا کے بارے میں پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ان سے خوش طبعی فرما رہے تھے. اور محدثین اور مفسرین نے لکھا کہ اس واقعے سے یہ چیز بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ رضی اللہ عنہم کا کس قدر احساس تھا. چھوٹے سے بچے کی رنجیدگی اور اداسی بھی آپ سے پوشیدہ نہیں تھی, اور آپ نے اس چھوٹے سے بچے کی اداسی کو بھی محسوس کیا جو کہ عمر میں بہت چھوٹا تھا. لیکن چونکہ وہ انس رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے تو یہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اخلاق عظیم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کا بھی خیال تھا. تو ان کی اس اداسی اور رنجیدگی کو دور کرنے کے لیے آپ ان سے مذاق کرتے ہیں کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر, اور یہ حدیث متفق علیہ ہے. اور یہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ خود یہ کہتے ہیں جیسا کہ ابو داؤد اور ترمذی میں ہے کہ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کرنے کو جی چاہتا تھا تو مجھے یہ کہہ کے پکارا کرتے تھے کہ یا ذل ادنین, اے دو کانوں والے. کیونکہ آپ کی عمر بہت کم تھی, بچپن اور لڑکپن تھا, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہنسی مذاق اور خوش طبعی فرمایا کرتے تھے. یہ بھی ہم سب کے لیے اس میں اسوہ اور نمونہ ہے. اور جو اور واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح احادیث میں وارد ہوئے ہیں, یہی سیدنا انس رضی اللہ عنہ ترمذی اور ابو داؤد کی ایک حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ ان رجلا استحمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی حاملک علی ولد ناقہ, فقال یا رسول اللہ ما اصنع بولد ناقہ, فقال صلی اللہ علیہ وسلم هل تلد الابل الا النوق. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری طلب کی کہ مجھے سواری کے لیے کوئی جانور عنایت فرمائیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اونٹنی کے بچے سے کیا دوں گا. اس پر اس شخص نے عرض کیا کہ میں اونٹنی کے بچے سے کیا کروں گا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کے طور پہ ارشاد فرمایا کہ اونٹ اونٹنی کے پیٹ سے اونٹ ہی نکلتا ہے. اونٹنی کا بچہ جو میں نے تم سے کہا اس سے مراد اونٹ ہی ہے, یہی وہ اونٹ ہے جو اونٹنی کے پیٹ سے نکلا. تو یہ واقعہ بھی جو کہ امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے اپنی سنن میں نقل کیا, ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں بھی اپنے اس صحابی رضی اللہ عنہ سے مذاق کیا اور خوش طبعی فرمائی. امام الطبرانی نے معجم کبیر میں اور امام الترمذی نے شمائل میں اور امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں اس حدیث کو نقل کیا. انس رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ان رجلا من اہل البادیہ کان اسمه ظاہرا وکان یهدی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیۃ من البادیہ فیجهزه النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یخرج, فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ظاہرا بادیتنا ونحن حاضرون. یہ ایک صحابی ہیں, ظاہر رضی اللہ عنہ ان کا نام ہے, اور یہ دیہاتی, یہ دیہات سے جو کہ مدینہ کے گرد و نواح میں دیہات ہیں, ان دیہات میں سے کسی دیہات سے ان کا تعلق تھا. یہ مدینہ تشریف لایا کرتے تھے اور اپنے ساتھ اپنے دیہات سے دیہاتی ہدیے وغیرہ تحفے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے. تو جب یہ مدینہ سے واپسی کا ارادہ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فَيُجَهِّزُهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یخرج, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو ہدیے اور تحفے دے کے رخصت کرتے, جس طریقے پہ یہ آپ کی خدمت میں تحفے اور ہدایا پیش کیا کرتے تھے. اور مذاق کے طور پہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ان ظاہرا بادیتنا نحن حاضرون، فرمایا کرتے تھے صحابہ سے کہ یہ ہماری بستی اور ہمارا دیہات ہے اور ہم اس کے شہر ہیں. ظاہر رضی اللہ عنہ کے بارے میں خوش طبعی کے طور پہ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے. اور امام الترمذی نے شمائل میں ایک اور حدیث نقل کی ہے جس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہی ظاہر رضی اللہ عنہ کان صلی اللہ علیہ وسلم یحبہ وکان رجلا دمیما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی، حالانکہ شکل و صورت کے اعتبار سے یہ بہت زیادہ خوبصورت لوگوں میں ان کا شمار نہیں ہوتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور یہ جو کچھ لایا تھا اپنے ساتھ اسے مدینے کے بازار میں فروخت کر رہا تھا. فاحتضنه من خلفي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش طبعی کرتے ہوئے ان کو پیچھے سے پکڑ لیا. وهو لا يبصر، اور وہ چونکہ پیچھے مڑ کے دیکھ نہیں سکتے تھے. فقال من هذا ارسلني، انہوں نے فوراً پکار کے یہ کہا کہ کون ہے مجھے چھوڑ دو. فالتفت فعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑا ہوا ہے. فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم حين عرف، تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے ان کو پکڑا ہوا ہے.